علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کنز العمال کی حدیث پاک ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سرہ ان یلق اللہ غدا راضیا فلیکثر الصلاة علیہ, جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید چینل کے ناظرین, پروگرام ہے علم انبیاء. انبیاء کرام کو اللہ پاک نے بڑی عظمت و شان سے نوازا, ان کے سروں پر نبوت کا تاج سجایا, انہیں اپنی وحی کے لیے سلیکٹ فرمایا, مخلوق میں سب سے افضل بنایا اور اپنا پسندیدہ قرار دیا. اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی علوم عطا فرمائے. انہی علوم میں سے ایک علم ہے معاشرت کا علم, رہن سہن کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا علم حسن معاشرت کیسا تھا اور انہوں نے کس انداز سے معاشرے میں سدھار پیدا کیا. ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں انبیاء کرام نے کیا کردار ادا کیا. اچھا معاشرہ کیسے بن سکتی ہے, اس کے رولز کیا ہیں, ہم اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی سنیں گے, آخر تک شامل رہیں گے. اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو ڈھیر و اجر و ثواب بھی ملے گا اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب. حاجی شاہد اتاری مدظل العالی ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں, ان سے انشاءاللہ انبیاء کرام کے حسن معاشرت کے متعلق سنیں گے. سب سے پہلے سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ حسن معاشرت کیا ہے, اس کو کچھ آسان الفاظ میں ہمیں سمجھا دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن معاشرت سے مراد انسان جس سے ملے میل جل رکھے, اچھی گفتار, اچھا کردار, ماں باپ, اولاد, بہن بھائی, رشتہ دار, پڑوسی, اہل محلہ, جن کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ہے, لین دین ہے, جس کو معاشرہ کہتے ہیں, سوسائٹی کہتے ہیں, ان کے ساتھ اس کے اچھے معاملات ہوں, یہاں تک کہ جانوروں تک سے بھی معاملات اس کے اچھے ہوں, یعنی سب کے رائٹس, سب کے حقوق وہ پہچانتا بھی ہو اور اس پر عامل بھی ہو.
سبحان اللہ.
اب سمجھیں کہ اس کے بغیر نہ سکون ملے گا, نہ ترقی ملے گی, نہ رب کی رضا ملے گی. اگر ہم یہ کریں, حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم تین باتوں میں بالخصوص مبتلا تھی جو کہ ٹھیک نہیں تھی. وہ راہ چلتوں کو پریشان کرتے تھے, تو ظاہر ہے کہ اب یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اچھا, دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے, تعمیرات خام خواہ کرتے رہتے تھے.
تکبر کبھی اس میں ہوگا,
ظاہر کہ تعمیر تو ذرا اونچی عمارت, تو اونچی چیزیں تو بندہ فخر کرتا ہے,
اور یہ ذہن ہونا کہ ہمیشہ رہوں گا اس طور پر تعمیر
جی,
کرنا.
جی, وہ تعمیر کا اسٹائل اور مکین چلے جاتے ہیں, مکان باقی رہتے ہیں. تو حضرت ہود علیہ السلام کو رب کائنات نے قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا, سورہ شعراء آیت نمبر 128 to 131. اتبنون بكل ريع آية تعبثون وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو راہگیروں کو تنگ کرنا اس قوم کی بری خصلت تھی، مذاق اڑانا یہ ان کی خصلت تھی، اور تعمیرات ایسی تعمیرات کہ جس میں یہ امید رکھتے تھے کہ ہمیشہ رہیں گے، حالانکہ ہمیشہ رب کی ذات ہے اور بقیہ تو تعمیرات سب وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ ایسے لوگ جو کہ وہ اپنے پرنالے اس انداز سے مناتے ہیں چھت سے پانی نکالنے کے لیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو، راہگیروں کو تکلیف ہو، تو یہ تکلیف دینے والا معاملہ ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی زبردست بات لکھی ہے کہ ایک شخص حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کئی سال تک آتا رہا، پھر آپ نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی. اچھا، وہ پوچھتا رہا کہ آپ کا رویہ مجھ سے کیوں چینج ہو گیا؟ فرمایا مجھے خبر ملی کہ تم نے سڑک کی طرف سے اپنے دیوار کی لپائی کیے اور سڑک کے کنارے سے تم نے مٹی لیے اور اس وجہ سے راہگیروں کو تکلیف ہوگی، راہ چلتوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں تم سے بات نہیں کروں گا. وہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے ان کو سمجھایا اور ان کی تربیت کی، جیسے چوراہے اور کھڑی گلیوں میں ہیں وہاں سے گزرنے والوں کو تنگ کرنا، معذور شخص کا مذاق اڑانا. وہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان بے نیازی ہے، کوئی نابینا ہوتا ہے، کوئی معذور ہوتا ہے، کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کوئی قدموں سے معذور ہے، کوئی ذہنی طور پر بھی معذور ہوتا ہے، تو اس کو چھیڑنے اور تنگ کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. راستے سے گزرنے والی خواتین پر آواز کسنا، ہوٹنگ کرنا، آوازیں دینا، جان بوجھ کے راہ چلتی ہوئی عورتوں سے ٹکرا جانا، کوئی راستہ پوچھ رہا ہے تو اس کو غلط بتا دینا اس کو پریشان کرنے کے لیے، راستے کے اندر ہی کوڑا پھینک دینا، گلیوں میں گندا پانی چھوڑ دیا، گلی کے اندر کھدائی کر دی اور کئی دنوں تک اس کو چھوڑے رکھنا. اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں، کس وجہ سے؟ کہ اس نے بھی کچھ اپنی تعمیر آگے بڑھا لی، وہ تھڑا سا بنا لیتے ہیں، اس نے بھی بڑھا لی، یہاں تک کہ گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنا اچھا، اسی طرح گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، غلط جگہ وہ گاڑی پارک کر دی، تو یہ انداز جو ہے نا یہ اچھے نہیں ہے، درست نہیں ہے.
مزید ہے کہ ناظرین کتنی سیکھنے والی بات ہے کہ ہمارا دین کتنا پیارا ہے، کہ ہمیں کس انداز سے معاشرے میں رہنے کا درس دیتا ہے. دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام نے مذاق اڑانے سے منع کر دیا اور ایسی تعمیرات دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو اس سے منع کر دیا. تو ہمیں انبیاء کرام کے اس حسن معاشرت کے انداز سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی، ایسا انداز ہمیں ہرگز اختیار نہیں کرنا کہ ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی اس کی جھلکیاں موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم سنیں گے. اور جو احادیث مبارکہ میں ہمیں اصول دیے گئے، اگر ہم اسے اپنا لیتے ہیں تو ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ، ایک پرامن معاشرہ بن سکتا ہے. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسی ہیں، ارشاد فرمایا کہ تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو، مصیبت آ جائے صبر کرو، نعمت ملے شکر کرو، کسی کو تکلیف نہیں دینی، غصہ آ جائے تو غصے پر قابو پانا ہے، مشکوک چیزوں سے بچنا ہے، بری باتوں سے بچنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے، فضول اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑنا ہے، صحت کو غنیمت جانو، فراغت کو غنیمت جانو. ان چیزوں کو غنیمت جانیں گے تو معاشرے کے لیے کوئی اچھا کر سکیں گے نا. صحت میں کمال ہو عذر میں کام آئے گا، کسی اچھائی کو چھوٹا نہ سمجھو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی چھوڑنی نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھلائی کو بھی ترک نہیں کرنا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی میں ملوث نہیں ہونا ہے. یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں. اختلافات سے بچنا ہے تو سنت کو تھام لو، آپس میں ایک جسم کی مانند رہو، رحم کرو گے تو رحم کیا جائے گا،
دوسروں کے حقوق کا خیال کرو، مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرو، اسے رسوا نہ کرو، ذلیل نہ کرو، ظالم کو روکو اور مظلوم کا ساتھ دو، غلطی ہو جائے تو پھر اچھائی بھی کرو تاکہ اس غلطی کا ازالہ ہو جائے۔ تو یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، اگر ہم اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ ایک اچھا معاشرہ ہم بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، مزید کس نبی علیہ السلام کا ذکر کریں گے؟
سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی
سبحان اللہ،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر معاملے میں سب سے بڑھ کر ہیں،
بے شک
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس اسلامی معاشرے کی تشکیل کی، اسلامک سوسائٹی کی تشکیل کی، اس پر ہم غور کریں۔ آپ کا عمل مبارک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، شہر والوں کے ساتھ کیسا رہا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی ازواج کے ساتھ تم سب میں سب سے بہتر ہوں۔
سبحان اللہ،
بعض بد نصیب وہ عورت کو کہتے ہیں ہمارے پاؤں کی جوتی ہے، استغفر اللہ، یہ جوتی نکل گئی نا پتہ چلے گا پھر کہ کیا ہوتی ہے، وہ کپڑے یہی دھوتی ہے، کھانا یہی بناتی ہے، اولاد کا سبب یہی بنتی ہے، اولاد کی تربیت یہی کرتی ہے، کتنے سارے گناہوں سے یہی بچاتی ہے۔ خیر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش اخلاقی اور اچھا انداز، اچھا برتاؤ، اچھا بیہیویئر اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، دیکھیں خاتون جنت کے پاس آپ کرم نوازی خود فرماتے تھے، سفر پر جانے میں سب سے آخر میں شہزادی کے پاس جاتے اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے اپنی شہزادی کے پاس جاتے۔ اچھا، خادم خاص کا پوچھ لیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال سفر و حضر میں، گھر میں، باہر ساتھ رہے، کہتے ہیں کبھی آقا نے مجھے جھڑکا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کیا، کبھی نہیں فرمایا۔ اب 10 سال کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، اور ازواج پاک میں سے بی بی عائشہ، صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، مفتیہ، مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کیا تاثرات ہیں سن لیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ خوش اخلاق یعنی اچھی عادتوں والا، گڈ ہیبٹس، اچھی عادتوں والا، اچھی خصلتوں والا کوئی نہیں تھا۔ اصحاب میں سے، گھر والوں میں سے کوئی آپ کو پکارتا تو جواباً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لبیک۔ یعنی قرآن جن کی شان بیان کرے، رب کائنات جن کی خاطر جہاں بنائے، اپنی ربوبیت کو ظاہر کرے، جو رب کے محبوب ہیں، سید الانبیاء ہیں، انہیں کوئی پکارتا ہے تو جواباً لبیک کہتے کہتے ہیں اچھا اچھا، ہاں یار، یہاں توجہ نہیں کر رہے ہم، بھئی یہ کیا انداز ہے؟ اچھا، اس لیے آپ اس سے نہیں توجہ کر رہے کہ وہ آپ سے مال میں کم ہے، وہ آپ کا ملازم ہے، وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، اس کے پاس گاڑی چھوٹی ہے، وہ موٹر سائیکل پہ ہے، آپ گاڑی میں ہیں، آپ خرید رہے ہیں، وہ بیچ رہا ہے، آپ کی بڑی دکان ہے، اس کی چھوٹی دکان ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تو دیکھیں، سب کو لبیک کہتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں سے تو بات کریں تو توجہ نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، ارے یہ کیا انداز ہے بھائی؟ بھائی ٹھیک ہے، تو دادا ہے، تو نانا ہے، تو چاچا ہے، تو تایا ہے، تو ابا ہے، تو بڑا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ انداز اختیار کر، تیرے ساتھ کوئی انداز یہ اختیار کرے تو۔ تو معاشرے کے اندر سب کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا انداز، اچھا رپلائی۔ اب بھی دیکھیں کہ اولاد کے حقوق ہیں، بالکل اولاد کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اچھا، ماں باپ کو یہ تو یاد ہے کہ بھی یہ اولاد کے حقوق ہیں، یعنی اولاد کہ میری خدمت آپ پر یہی لازم ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اولاد کے تعلق سے آپ کی کیا ذمہ داری ہیں، کہ آپ کو اجازت ہے کہ تھپڑ مارتے رہو خام خواہ، خام خواہ ڈانٹتے رہو، خام خواہ اس کو تنگ کرتے رہو، خام خواہ اس پر وہ روب جھاڑتے رہو، استاد صاحب خام خواہ بچوں کو تنگ کرتے رہیں۔ اسی طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھیں کہ آپ اپنے کال سے بھی تربیت فرماتے ہیں، اپنے عمل سے بھی تربیت فرماتے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی مجھے اپنے پاس آنے سے منع نہیں کیا، اور جب مجھے دیکھا مسکرا کر دیکھا۔
سبحان اللہ، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کتنا پیارا درس مل رہا ہے، رسپانس کر رہے ہیں۔ واقعی کئی خرابیوں کی جڑ یہی ہے، اس نے لفٹ نہیں کروائی، اس نے صحیح طرح سے بات نہیں کی۔
لیکن آپ نبی ہو کر، سید الانبیاء ہو کر، اللہ کے محبوب ہو کر صحابہ سے خوش طبعی فرماتے تھے، مل جل کر رہنا پسند کرتے تھے، ان سے گفتگو فرماتے تھے، بچوں سے خوش طبعی فرماتے تھے، بچوں کو گود میں بٹھا لیتے تھے، غلام مسکین کوئی دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کرتے تھے، اور مریضوں کی عیادت شہر کے کنارے پر بھی کوئی مریض ہے اس کی وہ عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے۔ کوئی کسی کام میں کوئی عذر پیش کرتا تو آپ اس کا عذر بھی قبول کرتے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا زبردست کردار بھی اور گفتار بھی پیش کی۔ اچھا، ایک مرض ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہے، غریبوں کو لفٹ نہیں کراتے، غریبوں کو گھاس نہیں ڈالتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ملازم کو سلام نہیں کرتے، جو وہ گیٹ پر چوکی دار ہے، واچ مین ہے، اس کو سلام نہیں کرتے۔ کیوں؟ بس تو میں ہوں،
غریب آدمی ہے، اس کو،
ہاں جی، اس کو کیوں سلام کریں؟ تو انبیاء کرام کی مبارک سیرتوں میں یہ ہے کہ وہ غریبوں سے محبت کرتے تھے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا کہ غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے۔
سبحان اللہ،
حضرت نوح علیہ السلام، انہیں وہ جو مالدار لوگ تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ غریبوں کو نکالیں اپنے پاس سے، تو نہیں، استغفر اللہ، غریبوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارا اسلام کتنا پیارا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں، کوئی بڑے سے بڑا وزیر، بڑے سے بڑا کوئی عرب پتہ نہیں پتی نہیں کھرب پتی آ جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز کے دوران پہلی صف والا کو پیچھے نکل کے اس کو جگہ دے دے گا، جب آئے گا جہاں جگہ ملے گی وہاں کھڑا ہوگا۔
امام غریب ہوگا تو اس نے آگے کھڑے ہونا،
آگے کھڑا ہونا، اور امام عام طور پر غریب ہی ہوتے ہیں مگر سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 114-115 میں، وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین، میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں، کہ ایسا نہیں کہ میں تمہاری خواہشوں کو پورا کروں گا، اور ایماندار جو غریب ہیں ان کو دور کر دوں گا اس خواہش میں کہ تم اسلام لے آؤ گے، نہیں، میں غریبوں کو دور نہیں کروں گا۔ اچھا، اس میں عمر بھائی، یہ تو ہماری گفتگو سمجھیں کہ وہ ایک جرنل اور وہ ایک اس طرح ہوئی، جامعہ المدینہ کے لحاظ سے آپ کیا فرمائیں گے؟
جو آپ نے مدنی پھول دیے، غریب بات ہے، فرض معاشرہ بنتا ہے نا،
جی،
تو جامعۃ المدینہ میں جو رہنے والے وہ بھی تو ایک سوسائٹی تو ہے، وہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں اور یہ معاملات وہاں بھی پیش آتے ہیں، ساتھ رہنا ہے، میل جول ہے، لین دین ہے، کسی کی طرف سے کوئی اذیت پہنچ جاتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، تو جو آداب معاشرت بیان کیے جا رہے ہیں، جو انداز مصطفیٰ بیان کیا جا رہا ہے، جو اخلاق مصطفیٰ بیان کیے جا رہے ہیں، تو یہ ہر جگہ کے لیے ہیں۔ اب ٹیچرز کے لیے بھی اس میں مدنی پھول ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں، اگر اپنے پڑھائی کے دوران کوئی جگہ ہمیں پسند ہے تو ہم اپنے دوسرے بھائی کو وہ جگہ دے کر اشار کا ثواب کمائیں، اس کی دل جوئی کا ثواب کمائیں۔ اچھا، کوئی آ جاتا ہے اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں، یہ ہمیں سیرت مصطفیٰ سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیں،
اکٹھا رہتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، اکٹھے سوتے ہیں، اب سب سو رہے ہیں اور آپ جناب موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اب اس کی آواز سے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یا آپ کچھ سن رہے ہیں، یا آپ کچھ بول رہے ہیں، یا آپ کچھ کال کر رہے ہیں، تو اس میں ایک وہ احتیاط کا معاملہ ہے۔ اچھا چیزوں کے سامان کے رکھنے کی ترتیب کا معاملہ ہے، تو اسی طرح طلبہ کے اندر ذہین بھی ہیں، کن ذہن بھی ہیں، متوسط الحال بھی ہیں، اچھا مالی لحاظ سے بھی غریب زیادہ ہی ہیں، پھر متوسط کچھ مالدار بھی ہیں، تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر ہے جہاں اکٹھا رہنا ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے رہنا ہے.
اب جیسے مذاق اڑانے پر ہی بات ہوئی، ہم مثلا کوئی سبق استاد صاحب نے سمجھایا، آپ کسی کو سمجھ نہیں آیا، اس نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، تو بقیہ کو کلیئر ہو گیا تو وہ اب ہنس رہے اس کے اوپر، لو اس کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی، تو یہ پھر اس کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا. تو یہ حسن معاشرہ سے ہے کہ آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اظہار نہ کریں کہ تمہیں یہ بھی بات سمجھ نہیں آئی. تو اس طرح کی کئی چیزیں اگر غور کریں گے تو اپنے حساب سے یہ نکال سکتے ہیں کہ یہاں مجھے اس حسن معاشرت پر عمل کرنا ہے، اس سنت پہ عمل کرنا ہے، یہاں اپنے اوپر صبر کرنا ہے، یہاں شکر کرنا ہے، یہاں حسن سلوک اختیار کرنا ہے. تو انشاءاللہ الکریم انبیاء کرام کی سیرت کو پیش نظر رکھیں گے تو اس کی برکت سے ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکیں گے. اللہ کریم ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آئیے پروگرام میں سوالات کا بھی سلسلہ ہوا کرتا ہے، سنتے ہیں کہ کون سے طالب علم ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں.
میرا نام ذیشانت، میں جامعۃ المدینہ سانگلہ ہیل کے سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ کو بچپن میں بڑے ہو کر کیا بننا تھا اور ہم اس بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟
ماشاء اللہ، وہ دیکھیں مجھے بچپن میں جامعۃ المدینہ نہیں ملا تھا، آپ کو مل گیا. مجھے بچپن میں دعوت اسلامی نہیں ملی تھی، آپ کو مل گئی ہے. مجھے بچپن میں استاد صاحب نہیں ملے تھے، آپ کو مل گئے. مجھے بچپن میں پیر صاحب نہیں ملے تھے، آپ کو مل گئے. تو فرق تو کتنا ہے، صحیح بتاؤں بھائی کیا عرض کروں بھائی. پیر صاحب نے گندے پانی کے گٹر سے نکال کر نا مسجد میں بٹھا دیا، وہ منچ پہ بٹھا دیا، مبلغ بنا دیا. کہ میں بھلنا اپنے ماضی نو سی جاندا کون نیازی، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. میں آپ کو میاں صاحب کا شعر طرز میں سناتا ہوں. خس خس جلنا قدر نہ میرا، مرشد نو آپ کو دعوت اسلامی بھی مل گئی ہے، جامعۃ المدینہ بھی مل گیا ہے، استاد صاحب بھی مل گئے ہیں، مدنی چینل بھی مل گیا ہے، المدینہ العلمیہ بھی مل گیا ہے، پیر و مرشد بھی مل گئے ہیں، مدنی مذاکرے بھی مل گئے ہیں، ہمیں سب کچھ یہ نہیں ملا تھا. نگران بھی مل گئے ہیں، دینی ماحول بھی مل گیا ہے، پیر و مرشد مل گئے ہیں. بچپن میں چونکہ ہمیں یہ سب کچھ نہیں ملا تھا، تو تیسری چوتھی میں پڑھتا ہوں گا میں، تو بعض اوقات وہ فلموں کے بورڈ جو نا لگے ہوتے تھے تو اس پر نظر تو پڑتی آتے جاتے، تو نا مجھے ناپسند ہوتا تھا کہ یہ کیا لگا دیتے ہیں فلموں کے بورڈ، اور میں فوجی بنوں گا اور سارے اتار دوں گا میں. اچھا پھر بچپن میں ایک وقت آیا کہ پھر ذہن بنا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا اور سارے غریبوں کا مفت میں علاج کروں گا. تو خیر سب سے بڑی انسانیت کی خدمت پر ہمیں پیر صاحب لگا رہے ہیں.
وہ کیا
معاشرے کے تعلق سے بات چل رہی نا، معاشرے کو کھانا کھلائیں بے شک اچھا کام ہے، کپڑے پہنائیں بہت اچھا کام ہے، مکان لے کر دے دیں، گاڑی لے کر دے دیں، شادیاں کروا دیں، آپ ان کی مالی مدد کریں، کھانے پینے کا خیال رکھیں، سب اچھی بات ہے. سب سے اچھی بات کیا ہے؟ ان کو اچھے عقائد اور اچھے اعمال کی طرف آپ لے کر آئیں. انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ محبوب کی قسم سارے انسان ہلاکت میں ہیں.
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں اور حق و صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو دعوت اسلامی تو ہمیں یہ بتا رہی ہے, یہ سکھا رہی ہے. الحمدللہ, اللہ کا کرم.
آپ نے جسمانی ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا, پیر صاحب نے روحانی طبیب بنا دیا ہے.
دعا کریں میں گناہوں کے مرض سے شفا پا جاؤں.
تو یہ پوچھ رہے کہ اب ہم کیا ذہن بنائیں, ہم کیا بنے.
اور میں نے آپ کو بتا دیا, انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے اسے جہنم سے بچائیں, اس کی بدعقیدگی سے بچائیں, اس کو بد عملی سے بچائیں. اس کے لیے بنے مبلغ, اس کے لیے بنے آپ خطیب, اس کے لیے بنے آپ امام. ویسے میرا جو پسندیدہ جو شعبہ ہے نا, میں نے ٹیچنگ کی ہے اسکول کے اندر کچھ عرصہ, ٹیچنگ میرے پسندیدہ شعبہ ہے الحمدللہ. کیونکہ بیان بھی ایک طرح سے ٹیچنگ کا ہی ایک وہ ڈپارٹ بنتا ہے. تو جب بیان کرتے ہیں نا, مطالعہ زیادہ گہرا ہوتا ہے. جب درس دیا جاتا ہے تو مطالعہ زیادہ گہرا ہوتا ہے. مکاشفت القلوب کا میں الحمدللہ درس دیتا رہا, میں نے پوری کتاب درس میں پڑھ کے سنائی تھی. تو اب بھی مکاشفت القلوب سے کوئی مضمون کوئی چیز نکالنا میرے لیے آسان ہے اب بھی, حالانکہ اس بات کو کوئی 38 سال ہو گئے ہوں گے.
اللہ اکبر.
مگر وہ کتاب میں نے پوری پڑھی ہوئی ہے, تو میں اب بھی اس سے کوئی مضمون نکالنا چاہوں تو مجھے قدرے آسانی ہوتی. میرے ذہن میں ہے کہ فلاں مضمون فلاں جگہ پر ہے الحمدللہ.
ہم نے سنا کہ ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے بڑے ہو کے کیا بننا ہے, تو اچھی اچھی نیتیں کر لے کہ انشاءاللہ بڑا ہو کر دین کا بڑا خادم بنوں گا, مبلغ دعوت اسلامی بنوں گا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک آیت ایک عقیدہ.
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے عاشقان رسول, ایمان والا اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تابع فرما ہوا کرتا ہے. یہ اپنی من مانی زندگی بسر نہیں کرتا, بلکہ ہر ہر حرکت و سکنت میں اپنے رب کی اطاعت کی طرف بڑھنے کا ذہن رکھنے والا ہونا چاہیے. تعلقات کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا, الیک سلیک, دوستی, پیار, محبت, قرابت داریاں, تعلق داریاں, رشتے داریاں, ایمان والے اس میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات انہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے, بد مذہب کے ساتھ اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, سونا, جاگنا شرعاً اس کی اجازت نہیں. نہ میل ملاقات, راہ و رسم اور محبتیں بڑھانا شرعاً اس کی اجازت نہیں اور یہ حرام ہے. پراسات سورہ انعام کی آیت نمبر 68 کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اہتمام کے ساتھ بیٹھنا یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. اگر بھولے سے بھی کوئی بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ان کے ساتھ نہ بیٹھ, یاد آتے ہی فوراً وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ بد مذہب کی صحبت ایمان کے لیے زہر قاتل ہے. سمجھدار آدمی کبھی بھی کسی بد مذہب کے ساتھ بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کرے گا. ایک فارسی شاعر نے بات ذکر کی, دور شو از اختلاط یار بد, یار بد بدتر از مار بد. برے دوست کی صحبت سے دور ہو جا, کنارہ کشی کر, اس کے قریب بیٹھنے کا تصور بھی تیرے دل میں نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو برا دوست ہوا کرتا ہے نا, یہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہوا کرتا ہے. کسی کو اگر سامنے ڈس لیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, جان چلی جائے گی نا. ہو سکتا ہے کہ سانپ کا ڈسنا اس کی اپنی مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے. وہ بندہ مومن کو کانٹا بھی چبھے نا, اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. اور بد مذہب کی صحبت یہ جان تو نہیں لے گی لیکن ایمان لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی. تو آئیے بد مذہبوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اہل محبت کے ساتھ بیٹھنے کا سلسلہ رکھیں. میں مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا 28ویں پارے کی سورۃ المجادلہ کی آخری آیت کریمہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس کو پڑھیے، اس کے ترجمہ تفسیر کو پڑھیے. انشاءاللہ الکریم اس عنوان پر مزید کئی ایک معلومات آپ کے سامنے آئے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.
جی سوال چلائیے.
میرا نگران پاکستان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ نے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا ہے یا نہیں؟ طالب علم کو کون سے درجے میں 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے؟
ماشاءاللہ 1991 فرسٹ فروری کو میں فیصل آباد آیا تھا، کاروبار کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے نہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے. سید عبد القادر شاہ صاحب اس وقت ورلڈ نگران تھے، ان کے حکم پر اور امیر اہل سنت سے ملاقات کر کے، دعائیں لے کر، اس وقت امیر اہل سنت رفیق الحرمین لکھ رہے تھے، یہ وہ عبد الحبیب بھائی کے ہاں کلفٹن میں، تو بڑے بھائی جان ہمارے جو دعوت اسلامی میں آنے کا سبب بنے تھے، ان کی انگلی پکڑ کے جایا کرتا تھا میں، وہی مجھے لے جاتے تھے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، ماشاءاللہ وہ میرے بڑے محسن ہیں. انہوں نے مجھے سائیکل چلانا سکھائی تھی، انہوں نے مجھے موٹر سائیکل چلانا سکھائی تھی، انہوں نے مجھے فیصل آباد بھیجا تھا، گھر کے اندر سے وہ سبب بنے تھے. خیر تو مجھے 12 ماہ نہیں، اللہ کی رحمت سے 31 ایئرز ہو گئے، اس سے زائد ہو گئے فیصل آباد کے اندر. اور میں الحمدللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، الحمدللہ میرے مرشد کا فیضان ہے، میں اپنے اندر یہ جذبہ رکھتا ہوں، اللہ اس میں اخلاص بھی دے اور دوام بھی دے، ہمیشہ یہ رہے. میرے پیر صاحب مجھے جب چاہیں جدھر چاہے بھیج دے، میں چلے جاؤں گا انشاءاللہ الکریم. اچھا بچے جوان ہو گئے، بلکہ بچوں کے بھی بچے آ گئے ہیں، تو دادا بن گیا ہوں میں، تو اگر بچے جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اکیلا چلا جاؤں گا. میں یہ جذبہ رکھتا ہوں. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ خواب میں مجھے امیر علیہ سنت کی زیارت ہوئی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تم بہاولپور چلے جاؤ، تو میں نے امیر علیہ سنت سے رابطہ کیا کہ آپ نے خواب میں فرمایا چلے جاؤں، تو امیر علیہ سنت فرمایا خواب کا معاملہ خواب کا ہی ہوتا ہے، آپ یہیں رہیں، ورنہ میں پورا ذہن بنا لیا تھا، میں نے میں چلے جاؤں گا بہاولپور چلے جاؤں گا.
اللہ
الحمدللہ، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے پیر کا صدقہ ہے، اور میں اس پر استقامت چاہتا ہوں، رب کائنات مجھے استقامت دے. اور یہ تربیت ہماری اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ جو نعمت بھی جس سے ملے اس کو اپنے پیر کا صدقہ جانے، پیر کے صدقے میں ملتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے استقامت بھی رہے گی. اب تو بس اب قبر باقی ہے، باقی سب کچھ تو ہو گیا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں بھائی، تو جو باقی رہ گئی اللہ کرے اس میں بھی ہم استقامت کے ساتھ امیر علیہ سنت کی غلامی میں، دعوت اسلامی میں کام کرتے رہیں، نفس کی شرارتوں سے اور شیطان کی چکر بازیوں سے بچے رہیں.
آمین. حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جس درجے میں بھی موقع ملے، جس کلاس میں موقع ملے،
لیکن کہ 12 ماہ کا سفر جو ہے امیر علیہ سنت کا ارشاد ہے، تو پیر و مرشد کے ارشاد میں تاخیر کیسی؟ 20 سال کی عمر جن کی ہے، وہ چاہے اولا میں ہیں یعنی فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، جس بھی ایئر میں ہیں، 12 ماہ کا سفر کر لیں. اور یہ سمجھیں کہ انشاءاللہ
یہ مختلف جو رنگ برنگے تجربے ہوں گے، مسجد مسجد میں جائیں گے، محبت کرنے والے، نفرت کرنے والے، مخالفت کرنے والے، توجہ کرنے والے، توجہ نہ کرنے والے، سن کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے والے، سن کر منہ چڑھانے والے، اور کبھی فاقہ، کبھی کھانا، کبھی دعوتیں، انفرادی کوشش میں کبھی رسپانس، کبھی نہ ملنا، یہ چیزیں ایسا پختہ کریں گی کہ زبردست آپ ان فیوچر زبردست مبلغ بنیں گے، زبردست عالم بنیں گے، زبردست استاد بنیں گے، زبردست آپ امام بنیں گے۔ سندھی کا ایک مقولہ آپ کو سناتا ہوں، مجھے تھوڑی تھوڑی سندھی آتی ہے، مرد رلے تے کھلے، زال رلے تے بھلے۔ مرد اگر سفر کرتا ہے تو وہ کھلتا ہے، عورت اگر سفر کرتی ہے تو وہ بھولتی ہے، وہ گمراہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے مرد بنایا نا ہمیں، تو سفر کرو نا، گھر میں تو بچے رہتے ہیں، گھر کے اندر تو بوڑھے رہتے ہیں، گھر میں عورتیں رہتی ہیں، گھر میں بیمار رہتے ہیں، نہ ہم بیمار، نہ ہم بوڑھے، نہ ہم بچے، نہ ہم عورتیں، پھر گھر میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ دین کی خدمت کے لیے سفر کرو۔ اب سفر ڈالر کے لیے، درہم کے لیے، دینار کے لیے، ڈاکٹری کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، منصب کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، فالوئنگ کے لیے نہیں بھائی، اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک دنیا آخرت آپ کی سنوار دے گا۔ بارہ ماہ تو بارہ ماہ ہے، میرے مرشد بیکار بات کہتے نہیں ہیں یار، اور قافلوں کے لیے، بارہ ماہ والوں کے لیے فرمایا، میرے خاندان والے ہیں، میرے لاڈلے ہیں۔ اور ابھی ایک سوال ہوا تھا مدنی مذاکرے میں، فرمایا میرے دل کی دعا ہے یہ سارے بے حساب بخشے جائیں، جنت میں چلے جائیں، جو بارہ ماہ والے۔
اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک حدیث ایک سبق۔
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیگمنٹ ہے ایک حدیث ایک سبق، اور آج ہم سنیں گے صلح کی اہمیت پر مشتمل ایک حدیث پاک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروا دے، کیونکہ یا تو وہ اچھی نیت گڈ انٹینشن کے ساتھ بات کہتا ہے یا وہ اچھی بات کہتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ پہلا موقع جہاد، اگر مسلمان کمزور ہیں اور کفار غیر مسلم قوی ہیں تو پھر مسلمان کہیں کہ ہم بہت پاورفل ہیں، ہم تمہیں فنا کر دیں گے، اور اپنے پاور کا اظہار کریں، حالانکہ پاور ہے نہیں۔ تو یہ ایک جنگی تدبیر کے طور پر یہ ہے جھوٹ، مگر جنگی تدبیر کی وجہ سے جائز ہے۔ اسی طرح دو مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی، اب ایک کی بات دوسرے تک یوں پہنچانا کہ اس نے کہی نہیں، مگر اس کا پیغام دینا کہ یہ تم سے محبت رکھتا ہے، یہ تم سے دوستی رکھنا چاہتا ہے، اس طرح کی بات اس کی طرف سے جھوٹی پہنچانا، اپنی طرف سے گھڑ کے پہنچانا جائز ہے، جبکہ اس بات سے ان کے مابین صلح ہو جائے۔ تو اسلام نے صلح کی صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ اسی طرح ایک اور موقع ہے، زوجین یعنی میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرے، بہت محبت کا اظہار کرے، حالانکہ اتنی محبت ہے نہیں، لیکن وہ محبت کا، بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں زیور بنا کے دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن وہ نہ بنا سکے، تو اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے، یہ جھوٹ بھی جائز ہے کہ اس میں معاشرے کی اصلاح ہے۔ علامہ محمد بن اعلان شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والے پر جھوٹ کا گناہ نہیں، یعنی صلح کروانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ دو لڑنے والوں میں صلح کروانے والا ان میں صلح کی نیت سے خلاف واقع بات کہے تو اس پر جھوٹ کا گناہ نہیں، کیونکہ یہ جھوٹ بھلائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں لڑائی ہوگی تو ان میں صلح کروا دینی چاہیے۔ بعض جو ہے وہ جلتی پر وہ تیل ڈال رہے ہوتے ہیں، یعنی آگ کو مزید بھڑکا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ اور اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو صلح کروائی جائے، یہاں تک اجازت دی گئی کہ اگر جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے اور جھوٹ سے صلح ہو سکتی ہے تو جھوٹ بول کر بھی صلح کروا دی جائے۔ تو ہم اپنے ارد گرد بھی نظر رکھیں، جہاں ایسا معاملہ نظر آئے، مسلمان آپس میں رنجش ہے، شیطان نفرتیں دلا دیتا ہے، تو ہم مسلمانوں میں صلح کروانے کا باعث بنے، نہ یہ کہ ہم ایسی باتیں پہنچائیں کہ ہم چغل خور کہلائیں اور محبتوں کے چور کہلائیں اور مسلمانوں میں دوریاں پیدا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔
صلح کے متعلق ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اللہ پاک ہمیں اس کار خیر کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ سوال چلائیے۔
میں سید فخر شاہ بات کر رہا ہوں، سید نو ضلع سکوتا سے۔ سر جی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتا ہوں، تو مدارس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ان کو مدارس میں نہیں بھیج پا رہا۔ میرا آپ سے سوال اور ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ مدارس کا ماحول ٹھیک کرنے پہ غور کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں اور ان کو عالم بنا
سکیں۔ سید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سیدوں کو تو زیادہ حق بنتا ہے وہ دین کی خدمت کریں، اور مدارس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے، تعلیمی اداروں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان میں 70% نشہ جو ہے تعلیمی اداروں میں استعمال ہوتا ہے۔ کتنی لو اسٹوریاں چل رہی ہیں میل ٹیچر اور فیمیل اسٹوڈنٹ کی، توبہ استغفر اللہ، شرم آتی بات کرتے ہوئے، مگر عبرت کے لیے کی جاتی ہے۔ کتنے کیا کہوں، کورٹ میرج کے 22 یونیورسٹی کی کو ایجوکیشن ہے۔ میں اب کیا عرض کروں، دعوت اسلامی دنیاوی تعلیم کی نہ مخالف ہے نہ اس کو اگنور کرتی ہے۔ دارالمدینہ ہمارے بنے ہوئے ہیں، دارالمدینہ یونیورسٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، دارالمدینہ کالج ہمارے بن گئے ہیں، اور ہمارے جامعات کے طلبہ ایم فل کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین پی ایچ ڈی ہیں۔ لیکن جو اس کے اندر غیر شرعی ہو رہا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ مسلمان ہیں نا ہم، اس کی بات کریں گے۔ تو جو مدرسوں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ صفائی ستھرائی نہیں ہے، ہمارے جامعات و مدارس میں تو بہت تاکید کی جاتی ہے اس کی، اتنے صاف ستھرے وہ ماحول ہوتے ہیں۔ میں ابھی گجرات گیا تھا، اتنا صاف ستھرا ماحول تھا ماشاءاللہ، اور اللہ برکت دے۔ اگر آپ کا کہنا اخلاقیات کے لحاظ سے، ہمارے مرشد ظاہری صفائی کی بھی تاکید کرتے ہیں، ہماری مجلسیں، ہمارے نگران، ہمارے ذمہ داران، ہمارے اساتذہ، اور جو اخلاقی تربیت، باطن کی تربیت، اٹھنا بیٹھنا، اس سب تعلق سے تربیت کی جاتی ہے۔ یہ اصل میں ایسا لگتا ہے کہ شیطان غلط فہمی پیدا کرتا ہے، من الجنتی والناس، وہ انسانوں میں سے بھی ہے، وہ جنات میں سے بھی ہے۔ تو جو انسانوں کے اندر وہ انسان نما شیطان ہے نا، یہ وہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، مدرسے سے دور اگر کوئی ہوگا تو قرآن سے دور نہیں ہو جائے گا، حدیث سے دور نہیں ہو جائے گا، دینی تعلیم سے دور نہیں ہو جائے گا۔ تو اگر کسی مدرسے کے اندر بالفرض ماحول ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کی اشاعت کرنی چاہیے۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ کسی مدرسے کے اندر ظاہری صفائی ٹھیک نہ ہو یا اور کوئی اخلاقی معاملہ ٹھیک نہ ہو، تو اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو تو چھپانا چاہیے، بڑھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اداروں میں ایسا نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ایک ہیومن ایرر کے تحت، بشری تقاضوں کے تحت وہ معاملہ ہوتا ہے۔
توجہ دلا کے اس کی اصلاح کے لیے اپنی کوشش اس میں کریں، اور جیسے سوال کیا جاتا ہے نا، تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہو، آپ سے سوالات تو ہوتے رہتے ہیں کہ حضور اکثر ایسا ہوتا ہے، حضور ایسا
نہیں ہوتا ہے،
پوچھا جاتا ہے نا، اکثر سے مراد وہ ایک بندے نے مجھے یہ کہا تھا،
یہ اکثر ہوتا ہے،
میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، گئے بھی نہیں تھے۔ تو سید صاحب وزٹ بھی کر لیں ہمارے اداروں کا، اس سے بھی انشاءاللہ۔
اچھا، اسے سید صاحب نے نمائندگی کر رہے ہوں گے؟
جی
تو سید تو وہ
بھی ہوتی ہے،
محبت وہ کرتے ہیں وہ۔
اللہ پاک ہم پر رحمت فرمائے. مختلف سیگمنٹس ہم اپنے لے کر چل رہے ہیں. اب وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے سرپرستوں کے تاثرات.
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.
میرا نام حاجی محمد حنیف ہے, میں تحصیل نکیال کا رہنے والا ہوں. وہ میں نے الحمدللہ اپنے بچے کو داخلہ کروایا, وہ اس نے حفظ قرآن مکمل کر لیا, وہ الحمدللہ بھی درجہ ثانیہ میں پڑھ رہا ہے, یہ مسجد کی امامت بھی کروا رہا ہے. وہ الحمدللہ میں خوش قسمت ہوں. اور اس کے حفظ کرنے کے بعد میرے گھر میں اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ الحمدللہ میرے بچے 5 ٹائم کے نمازی بن گئے ہیں, اور گھر میں ایک ماحول سا بن گیا. تو میں تمام والدینوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو فضانہ مدینہ نکیال میں داخل کروائیں تاکہ یہ حفظ مکمل کر لیں.
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.
آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خادم کے ساتھ 10 سال حسن سلوک کیا ان صحابی رسول کا نام بتائیے. یہ نام آپ نے اس نمبر پر بتانا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم درست جواب دینے والوں میں قرآن دازی ہوگی, اور جن کا نام نکلے گا انہیں تحفتاً مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی پیش کی جائے گی.
پچھلے پروگرام میں ناظرین سے کیا جانے والا سوال بلغوا عنی ولو آیا, اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے, اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کو مبلغ بنا دیا. قرآن دادی میں نکلنے والے خوش نصیب کا نام ہے بدر اتاری, ایف بی ایریا, گلبرگ ٹاؤن, کراچی. خوش نصیب اسلامی بھائی کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب تحفے میں پیش کی جائے گی.
آج کے پروگرام میں ہم نے بہت کچھ سنا حسن معاشرت کے بارے میں. انبیاء کرام کی سیرت سے ہم نے درس لینے کی کوشش کی, سوالات کے جوابات ہوئے. الحمدللہ قرآن پاک کی آیت اور عقیدے کا بیان ہوا, حدیث پاک اس کی شرح بھی ہم نے سنی. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں.